ترس خاندان زہرا پر بلند تر صلوات
اللہم صل
اللہ
دے کیا شے عطا کی ہے اللہ
ترجمانی دل کی ہو. ذرا یہ مقام دیکھیں کہ دل کبھی کسی کے جبر میں آ ہی نہیں سکتا. یہ دل کا افتخار ہے اور وہ جبر کی تسلیم. وہ جبر کی رسوائی, وہ جبر کی ناداری. یہ جبر کچھ بھی کر سکتا ہے, دل کا اس کا نفوذ نہیں ہے. سر جھکوا لیا, جسم پامال کر دیا, دل پہ قابو نہیں پا سکتے. اور حق سبحانہ و تعالی کی فتح یہ ہے کہ شیطان کچھ بھی اپنے قبضے اور اپنے اختیار میں لے لے, مگر دل وہ ہے جو شیطان کے اختیار میں جانے والی. کسی سرکش کے اختیار میں دل نہیں جا سکتا. دل کی فطرت یہ ہے کہ دل وہیں رہتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے, جہاں حسن ہوتا ہے, جہاں خیر ہوتا ہے, جہاں رحمت ہوتی ہے, جہاں رابط ہوتی ہے, جہاں شفقت ہوتی ہے. دل وہیں جھکتا ہے. کل رحمت خدا کے پاس ہے, کل حسن خدا کے پاس ہے, کل خیر خدا کے پاس ہے, رحمت خدا کے پاس ہے, رافت خدا کے پاس ہے, شفاعت خدا کے پاس ہے, جنت خدا کے پاس ہے, پورے خدا کے پاس ہے. دل شیطان کے قبضے میں آ کیسے سکتا ہے؟ یہ شیطان کی محرومی, یہ ہے بابور کی محرومی. ممکن نہیں ہے.
سبحان
دین میں جب ممکن نہیں.
سبحان
کیسی دلاویز آئے, کس حد تک رنگیز آئے. اصول کے اعتبار سے اور فروع کے اعتبار سے گزارش کی گئی. اگر اصول سمجھ میں آ جائے, اگر دل نے اصول قبول کر لیا اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دین دین رحمت ہے, یہ کتاب قرآن کتاب رحمت ہے, نبی نبی رحمت ہے, اہل بیت پیغمبر مظاہر رحمت الہیہ ہیں. میری بات سمجھ میں آ جائے تو پھر خود بخود بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے احکام, ان کے ارشادات, ان کے فرامین سب ہمارے فائدے کے لیے. ایک طرف یہ کہ یہ سربسر رحمت ہے, دوسری طرف یہ کہ یہ بے نیاز ہے ہم سے. خدا ہماری کسی شے کا محتاج نہیں ہے, نبی ہماری کسی شے کا محتاج نہیں ہے, اہل بیت نبوت ہماری کسی شے کے محتاج نہیں ہے. ایک طرف رحمت ہے سر بابا, ایک طرف کسی شے کے محتاج نہیں ہے, پھر ان کا کوئی حکم کسی طرح کی غرض مندی پر مبنی نہیں ہوتا. اسرار احکام, اسرار عبادات, اسرار تکالیف شرعیہ, واجبات کے اسرار, محرمات کے اسرار, مکروہات کے اسرار, مستحبات کے اسرار کھلنے لگتے ہیں. یہ واجب کیوں ہے, یہ حرام کیوں ہے, یہ مستحب کیوں ہے, یہ مکروہ کیوں ہے, اس سے کیوں روکا گیا, اس کی طرف کیوں بلایا گیا. کچھ بھی ہو, یہ دو باتیں ذہن میں رہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے رحمت کا تقاضہ اس میں پوشیدہ ہے, کوئی نہ کوئی حق کی شان بے نیازی پوشیدہ ہے. وہ بے نیاز مطلق ہے. اللہ غنی علی الاطلاق ہے, سمد ہے. سمد کے معنی کیا ہے؟ سمد کہتے ہیں وہ ذات, وہ حقیقت جو خود خود کسی کی محتاج نہ ہو اور باقی سب اس کے محتاج ہو. وہ ہے سمجھ. آیت الکرسی میں جو لفظ قیوم ہے اسے بھی یہی معنی ہے. اس سے قریب تر قیوم جو خود قائم بالذات ہو, جو اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے اس کے محتاج ہو. قیوم کے یہ معنی سمجھ کے وہ معنی. تو جب حق سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی علی الاطلاق ہے, ہماری کسی شے کی اسے ضرورت نہیں, نہ صرف یہ کی ضرورت نہیں ہے, بے نیازی کی شان یہ ہے, ایک نہیں متعدد مقامات پر قرآن قرآن مجید میں اس نے اعلان کروایا ہے, تم ہماری راہ میں ایک پیسہ خرچ کرو گے ہم تمہیں واپس اس سے کئی گنا زیادہ واپس کریں گے. یہ اور بات ہے کہ آپ سے اپنی راہ میں خرچ کروانے کی بھی عادت ڈلواتا ہے. تربیت کے جتنے اصول ہیں رب ہے, رب پرورش کرنے والا, پروان چڑھانے والا. آپ کے سامنے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا رحمانیت کا صرف ایک مظہر ماں کی شکل میں ہے. ماں کا صبر کتنا ہوگا, ماں کی قوت برداشت کتنی ہوتی ہے, ماں کے اندر ماں کے دل میں ممتا کی کس قدر عطا گہرائی ہے. کوئی آج تک ممتا کی گہرائی کو ناپ نہیں سکا. یہ معمولی سا ترشح ہے رحمت الہی, یعنی قابل قیاس نہیں ہے, قابل قیاس نہیں ہے. ماں کی مجموعی ممتا, ماں کی محبت, ماں کی شفقت, ماں کا پیار بچوں سے, ماں کی ریاضت, ماں کی مشقت, ماں کا تحمل, ماں کا صبر, یہ سب اس بحیثیت مجموعی ایک مثالی ماں میں جتنے اوصاف پائے جاتے ہیں وہ سب اپنے درجہ کمال پر تصور کریں, وہ بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کے مقابلے میں ایک سوئی کی نوک کے برابر ہے. وہ لامتناہی ہے. یہ ماں اس کی رحمت و رحمانیت و رحیمیت کی ایک جھوٹ ہے, ایک تجلی, ایک تجلی. وہ کیسا رحیم ہوگا, کیسا رحیم ہوگا, کیسا رحیم ہوگا. آپ کو اندازہ نہیں. اگر اس کے کرم کا, اس کی رحمانیت کا اور اس کی شان غنا اور استغنا کا تصور ہو تو یہ سب احکام تکلیف دہ احکام نہیں ہوں گے, بلکہ ہر حکم کو انسان ایک مایۂ فخر و سرمایۂ سربلندی سمجھ کے قبول کرے. ہم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, بڑا افتخار ہے. تم خوش دو تاکہ دین کا کام آگے بڑھ سکے, تم جہاد کرو تاکہ دین محفوظ رہ سکے. محفوظ رکھنا تو اس کا کام ہے, مگر ہم سے اگر وہ اپنا کام لے لے تو اتنی بڑی عزت. اگر کوئی شعور بیدار ہو جائے تو فروع دین میں بھی ایک راہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ تخیل کر لے, اپنے حاشیہ خیال میں یہ بات لا سکے کہ دین میں ایک راہ ہے, دین میں جب ہے. اور جب اور گہرائی سے غور کرے کہ دراصل یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صبح سحر کے وقت اٹھو, زیر آسمان آؤ, آسمان کی طرف نظر کرو, دعا پڑھو, یہ آیت پڑھو, غسل کرو, نماز پڑھو, اگر وہ پوری کائنات کے نظام تکوینی پہ غور کرے تو وہ غور کرے گا کہ یہ وہ وقت ہے جب ربوبیت کی تجلیاں زمین کی طرف آتی ہیں. اسی طرح میں پہلے بھی مثال عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کر رہا ہوں اور مقرر یاد رکھیے گا, وہ رب ہے اور اس کے ساتھ وہ قادر بھی ہے, وہ حی بھی ہے, وہ جبار ہے, قہار ہے, خالق ہے, رازق ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں. وہ ہماری آپ کی جو تقدیر چاہیے, مگر ہر سال آپ حضرات قسمت کے قائل ہو کے اپنا نظریہ بدل دیں. قسمت, مقدر اور تقدیر, اس کا بڑا ناقص تصور رائج ہو گیا ہے. ناقص تصور ہے, کہتے جو روز اجل لکھ دیا گیا قسمت میں وہی ہونا ہے. تو گویا جبر کے قائل ہیں آپ. रिटायर हो जाते हैं तो फिर यही कहते हैं देखो तुम डॉक्टर बन जाओ तुम इंजीनियर बन जाओ, कहते बेटा तुम क्या बनना चाहते हो?
जिंदगी मांगी नहीं थी हमने दे दी,
ماں باپ ہم نے ہم سے مانگے نہیں تھے دے دیے, ارادہ ہم نے مانا نہیں تھا دے دیا, اختیار مانا نہیں تھا دے دیا, آزادی تم نے مانگی نہیں تھی دے دی, اتنا سب کچھ دے دینے کے بعد اب ثبوت بھی تو دو کہ اس سے زیادہ کی بھی گنجائش تمہارے نام میں ہے. یہ ثبوت تب فراہم ہوگا جب تم صبح سویرے اٹھو, دست دعا بلند کرو, دامن طلب دراز کرو, اپنے دامن وجود کو غسل عطا کرو, جو ثبوت فراہم ہوگا کہ تمہارے اندر اور پلک پائی جاتی ہے. تو یہ جو اطاعت کی شرط بھی رکھی کس کی ہے؟ اس کی غرض مندی ہے یا ہماری؟ ہمیں کمال کے درجے تک پہنچانا ہے, ہماری پرورش مقصود ہے, ہمیں پروان چڑھانا مقصود ہے. اب اگر یہ اسرار رموز یہ نکات روشن ہو تو دین کا کوئی حکم بھی اکراہ معلوم ہوگا؟ ایسا معلوم ہوگا کہ جبر ہے اکراہ ہے؟ دین میں اکراہ نہیں ہے, لا اکراہ ہے. ممکن نہیں ہے کہ دین میں اکراہ ہو. نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ روشن ہو چکا ہے. رشد اور غیب, رشد کہتے ہیں سلامت رمی کو, غیب کے معنی ہیں غیب میں سرکشی کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں, بے راہ روی, گمرہی, بے راہ روی اور گمرہی سرکشی تک پہنچتی ہے. جو رشد کے راستے پر بھر چلتا ہے وہ ولی اللہ بنتا ہے, جو غی کے راستے پر چلتا ہے وہ طاغوت بنتا ہے, جو غی کے راستے پر آگے بڑھتا ہے وہ طاغوت بنتا ہے. تو ایک طرف ہر طرح سے نفی کی جبر کی اور اس کے بعد اعلان کروایا کہ روشن ہے, نیکی کا راستہ, بھلائی کا راستہ, حسن کا راستہ, خیر کا راستہ وہ بھی روشن ہے, قرب کا راستہ, بنی کا راستہ, سرکشی کا راستہ, طغیان کا راستہ وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے. اب جب یہ سامنے نظر آ رہا ہے تمہیں ارادہ بھی دیا ہے, اختیار بھی دیا ہے, شعور بھی دیا ہے, اب سرفراز وہ ہوگا کہ جو فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, اب اپنے اختیار سے جو طاغوت کو ٹھکرائے اور اللہ پر ایمان لائے وہی وہ ہے جو سرفراز ہونے والا ہے.
سبحان
طاغوت, طاغوت بھی مبالغہ ہے طغیان سے, سرکشی کی حد جو پار کر جائے, اور اس سے بڑی سرکشی کیا ہوئی کہ انسان اللہ سے بغاوت کرے, اللہ سے بغاوت کرے, اللہ سے بغاوت کی بغاوت اگر دنیا کے قوانین میں بھی دیکھیں تو اگر چھوٹی سی بغاوت بھی ثابت ہو جائے, چھوٹی اور بڑی بغاوت نہیں ہوتی, بغاوت کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پاس ملک کی پوری قدرت ہو, طاقت ہو, سربراہی ہو, اور وہ ملک کا سودا کسی سے کر لے, ملک کو بیچ لے, ملک کے لوگوں کو بیچ لے, ملک کے سرمایہ کو بیچ لے, یہ بھی باقی ہے, اور ایک معمولی سا ملازم کسی حکومت کے ادارے میں, وہ اس حکومت اور اس ملک کے تھوڑے سے اثرات, کچھ انفارمیشن, دشمن ملک کو دے دیں تھوڑے سے پیسے دے
دیں,
اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ باغی. باغی یہ بھی ہے, باغی وہ بھی ہے. اگر یہ باغی جس نے تھوڑی سی انفارمیشن بھی دشمن ملک کو دی ہو رشوت دے کر, اس کی سزا آپ کے آئین میں کیا ہے؟
موت.
موت. تھوڑی سی انفارمیشن,
کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ,
تھوڑی سی انفارمیشن, تھوڑی سی انفارمیشن دشمن کو دے دی تھوڑے سے پیسوں پر, موت.
موت.
اس لیے موت کہ اصل میں نیت سامنے آ
گئی,
تھوڑی سی انفارمیشن تھوڑی سی رشوت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نیت سامنے آ گئی کہ اس ملک کے وفادار نہیں, غدار. ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی, یہاں بھی بڑی چھوٹی کچھ نہیں ہے. لوگ عام طور پر لوگ بیٹھ کے, معاف کیجیے لفظ استعمال کر رہا ہوں ممبر سے, لیکن بہرحال زبان کے سرمائے میں شامل ہے, لوگ عام طور پر اللہ کے سامنے بنیوں والا حساب لے کے بیٹھے. یہ چھوٹا گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے, چھوٹا عمل ہے, بڑا عمل ہے. مولانا صاحب اس عمل کا ثواب کتنا ہے؟ مولانا صاحب اس گناہ کا عذاب کتنا ہے؟ تو ہم اگر بڑا ثواب کا کام کر لیں اور چھوٹا سا گناہ کر لیں تو اس میں سے اتنا کاٹ کے بات
Oh!
سبحانہ وتعالیٰ کا اور اس کی حکمت کا بیان ہو رہا ہے اور آپ اختیار نعرے حیدری لگا رہے ہیں. دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ مجلس عزائے حسین کی کیفیت
میں سزا دیتا ہے نہ برزخ میں آخرت میں سزا دیتا ہے.
کچھ گناہ وہ ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے, برزخ میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی دیتا ہے. اب مثال سب کی تو نہیں دینا چاہتا, لیکن مثلا زکات نہ دینا, زکات واجب, زکات واجب نہ دینا, یہ اس چوتھی قسم میں ہے. اس دنیا میں بھی سزا ہے, برزخ میں بھی سزا ہے, آخرت میں بھی سزا ہے. جو حضرات زمینیں رکھتے ہیں, باغات رکھتے ہیں, کیٹلس کا کاروبار کرتے ہیں, جانوروں کا بزنس ہے, گائے کا بزنس ہے, گوسفند کا بزنس ہے, بھیڑ بکریوں کا بزنس ہے, کھجوروں کا بزنس ہے, یا جن کے کھیتوں میں گیہوں ہوتا ہے, زکات واجب ہے. زکات واجب ہے, وہیں میدان میں جہاں کھیت سے فصل کر کے آتی ہے اور اس کے بعد دانے کو بھوسے سے الگ کرتے ہیں, وہیں دانا تول کر اگر نصاب پورا ہو جائے وہیں زکات الگ کر کے گھر میں لائیں, ورنہ گناہ میں غاصب شمار ہوں گے, لقمہ حلال نہیں لقمہ نجس ہوگا, حرام بھی ہوگا نجس بھی ہوگا, حرام بھی ہوگا نجس بھی ہوگا. بنص قرآن حرام اس لیے ہوگا کہ اس مال میں دوسرے کا مال شامل ہے, غاصبانہ تصرف ہے. نجس اس لیے ہوگا کہ خود پروردگار عالم نے زکات کی صفت کیا کراتی ہے, یہ بات کرتی ہے. جب زکات نہیں لکھی تو مال نجس رہا, مال ناپاک رہا. توجہ ہے, آپ سوچئے کہ مسلمان ملکوں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں, پریشانیاں کیوں ہیں, زمین ہے, جائیداد ہے, مال ہے, باغات ہیں, کھیت ہے, بزنس ہے, مگر انسان کے چہرے پہ رونق نہیں ہے, گھر میں مسرت نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم مرتکب ہیں, جرم کر رہے ہیں. پہلا میں نے ایک مثال دے دی, یا ماں باپ سے بد سلوکی, ماں باپ سے بد سلوکی, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ برزخ کے لیے نہیں اٹھا رکھتا, اسی دنیا میں رسوا کرتا. اسی دنیا میں اگر ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کی, ان کی عزت, ان کی حرمت کے خلاف بات کی, ان کے دل کو دکھایا, تو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے, ملے گی نہیں. اسی روایات آیا اور واقعات بے شمار واقعات کی مثال رکھ سکتا تھا. یہ نہ سوچیں کہ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے. ہاں اگر اس اعتبار سے سوچیں تو گناہوں کی پاداش کی یہ قسمیں ہیں, لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو اگر نہ دانستہ ہو جائے تو اس, اگر دانستہ ہوا تو وہ بڑا, بڑے سے بڑا گناہ ہو نہ دانستہ ہوا قابل عفو. جبرن کسی نے گناہ کرایا آپ سے قابل عفو. اب بات کو ذرا آگے بڑھاؤ, طاغوت ہم میں سے ہر شخص گناہگار, مگر ہر شخص طاغوت کی فہرست میں نہیں آئے, کیونکہ عام طور پر مومنین یا جہالت میں گناہ کرتے ہیں. فرشتے دیکھتے ہیں اللہ کا کیا کر رہے ہو, یہ بھی دیکھا کہ جاہل سے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. یا جہل میں گناہ ہوتا ہے, یا پھر اگر علم بھی ہے, معصوم کا ایک جملہ ہے ہمارے آپ کے چوتھے امام امام زین, مقام جوان میں پر ایمان لانے والا کوئی مومن بندہ اس وقت تک گناہ نہیں کرتا جب تک کہ شیطان گناہ کو اس کے سامنے نیکی کی شکل میں پیش نہیں کرتا. یعنی یا تو انسان جہالت میں گناہ کرتا ہے یا شیطان کے فریب میں آ کر گناہ کرتا ہے. شیطان کے فریب میں آ کر گناہ کرتا ہے یا سب ہو جاتا ہے. یعنی کہہ رہا ہے جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت عالم نہیں ہوتا, اس وقت اسے عالم نہیں کہہ سکتے, اس وقت ذہن میں کچھ نہیں ہے. یہ تمام شکلیں وہ ہیں جو انسان کو طاغوت کی فہرست میں داخل ہونے سے بچا لیتی ہیں. توجہ ہے. اب پھر میں بڑی بڑی باتیں ممبر سے بڑے مکروہ جرائم کا ذکر نہیں کروں گا. اور قرآن مجید میں ایک واقعہ موجود ہے. اب ذوقیات کی طرف آ جائیے, کرو اور نہ کرو کی فہرست سے ذرا آگے. ذوقیات, لوگ اپنے گھروں میں کچھ حیوانات پالتے ہیں, ذوق ہے شوق. دل میں اگر اتنی گنجائش ہے کہ انسانی تمام رشتوں ناتوں کے تقاضوں کو پورا کر کے مزید آپ جانوروں کے بھی تقاضے پورے کر سکتے ہیں,
ماشاء اللہ,
کیا بات, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ,
بسم اللہ. اپنی ذمہ داریوں کو بڑھائیں,
بالکل,
ورنہ آپ کے زیر اثر جو کنبہ ہے اس کے کتنے حقوق ہیں. ایک شخص کو اس اپنی بیوی پہ کتنی توجہ دینی چاہیے, بچوں میں کتنی توجہ دینی چاہیے, رشتے داروں کو جو قومی رشتے دار ہیں صلہ رحم ان کے لیے کتنا واجب ہے, چاہے وہ قریب نہ رہتے ہوں دور رہتے ہوں مگر ان کے لیے صلہ رحم واجب ہے. قرض ہے رحمی حرام ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے. تو اگر یہ تمام جو انسانی رشتے ہیں انہیں پورا کر رہے ہیں اور پھر مزید ذوق ہے کہ جانور بھی پالیں اور اس کو بھی وقت دے سکیں, یعنی خدا کے سامنے دو رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے, ماں کی دست بوسی کا وقت نہیں ہے, باپ کے سامنے ایسے ادب کرنے کی فرصت نہیں ہے, اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتا, کتا پالے.
ماشاء اللہ,
یہ جدید زندگی کا اسٹیٹس سمبل ہے. بچوں کو اپنے دے پر کتنے گھر رہے تو ان کے بچے بگڑ گئے اس لیے کہ بر وقت باپ کی توجہ نہیں. تو جو گھر میں باپ مل جاتا کہ بچوں کو سینے سے لگائے تو جناب کتے کو سینے سے لگائے, تو آپ کتے کو سینے سے لگائے تو آپ کے بچے کتے نہیں بنیں گے, تو کیا بنیں گے؟ انسانی رشتوں کو پورا کریں اور پھر ماشاء اللہ دل میں حوصلہ ہو, سرمایہ ہو, وقت ہو, فرصت ہو. اے بشر, اے انسان, اپنے باپ کی قیمت کو پہچان. انسان کا وقت نہ صرف مولا ہونے کے لیے ہے یا نہ اب جو چیزیں معلوم ہیں یہ مسوخات میں سے ہیں. ابھی چند روز قبل کسی نے مجھے پوچھا گھر میں بتائیے کیا بندر پال سکتے ہیں, بندر پال سکتے ہیں. میں کیا عرض کرتا, میں نے کہا قرآن مجید میں آیت موجود ہے بنی اسرائیل کی ایک شاخ کی اللہ کا گناہ بہت زیادہ کرتی تھی, اللہ کو غضب اور انتقام کا اظہار مقصود ہوا, اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین, تم سب کے سب بندر ہو جاؤ. اور وہ اندر ہو گئے. تو یہ مسوخات کی پہچان ہے, یہ وہ ہیں جو مسخ کیے گئے تھے, جسے اللہ نے ناراض ہو کر مسخ کیا ہو.
ان کے محبت کا دل پہ جملہ عرض کیا تھا میں نے,
مسلمانوں کو اگر وحدت کی دعوت دینی ہو تو پانچ
چیزیں:
اللہ، محمد، قرآن، علی اور
حسین.
اس پر
جہاد ہو جائے. اس لیے کہ یہ پانچ چیزیں ہر مسلمان کی دنیا اور آخرت کی ضرورت
ہے.
اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اتحاد کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک کو کہ ہم آج جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی بنیاد کیا ہے. ایک حوالہ دے دوں، ہمارے بہت سے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، جہری نماز جو نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، جہری نماز، صبح کی دو رکعت، مغرب کی شروع کی دو رکعت، عشاء کی دہلی دو رکعت، یہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی وہ نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد پھر کیا آواز سنائی دیتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ یا نہیں پڑھتے یا اتنی آہستگی سے پڑھتے ہیں کہ کچھ سننے نہ پائے.
تفسیر سورہ حم کے ذمے
تینوں سطروں میں نہیں کئی صفحوں میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے. امام فخر الدین رازی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معاویہ اور بنو امیہ کا یہ دستور تھا کہ ہر وہ بات مٹانا چاہتے تھے جس سے علی کی یاد تازہ ہو.
نبی
ان میں سے ہر ایک جان قرآن، جسم قرآن، پیدر قرآن، جسد قرآن، وجود عینی قرآن، وجود خارجی قرآن، اور یہی ہے عروۃ الوثقی۔ کسی چیز کو تھامنے کا قبضہ جو آپ کے ہاتھ میں آ سکے اسے کہتے ہیں۔ بعض گلاس ہوتے ہیں جس میں جیسے ہینڈل بنا ہوا ہوتا ہے، اس ہینڈل کو بھی اوروا کہتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے گلاس پکڑنے ہینڈل، یہ تشبیہ ہے قرآن مجید کی۔ ہم سب کو وابستہ ہونا ہے کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے وابستہ ہونا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ اصل میں ہمیں ہماری غرض، ہماری غایت، ہمارا مقصد، گوہر مقصود ذات حق ہے سبحان و تعالی۔ وہ شے کون سی ہے جو ذات حق سے اس طرح
عظیم شہید کی تاریخ بھی ہے،
اور وہ تاریخ ہے حضرت علامہ سید علامہ محمد باقر دہلوی شہید. محمد باقر دہلوی مولانا محمد حسین آزاد کے والد اردو کے بہت مشہور ادیب گزرے. مولانا محمد حسین آزاد کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل جناب سلمان فارسی کی نسل ہے اور ان کے والد مجتہد بھی تھے, مجاہد بھی تھے, ادیب بھی تھے, صحابی بھی تھے اور انگریزوں نے 1857 میں ان کے جہاد آزادی کی پاداش میں محمد حسین آزاد کی آنکھوں کے سامنے, بیٹے کی آنکھوں کے سامنے, باپ کو توپ کے دہانے کے سامنے رکھے ہوئے, یعنی اس طرح ان کا جسم ریزا ریزا ہو گیا کہ کہیں قبر بھی نہ بن سکے. مولانا محمد حسین آزاد کی قبر یہی دام شاہی کربلا میں ہے لاہور میں. اپنے ان شہدا کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی, مولانا محمد باقر دہلوی شہید کی. دہلی میں ایک عزا خانہ تعمیر کیا تھا اور اس عزا خانے کا مادہ تاریخ استاد شیخ ابراہیم ذوق نے نکالا تھا. میں نے عبدالمجید لاہوری اس وقت کے نامور کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا سنگ سفید پر یہ تجربہ خود پڑھا ہے اور اس امام باڑی کو کی تحقیق کے سلسلے میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ تجربہ وہاں لگا ہوا ہے جس پر شیخ محمد ابراہیم ذوق استاد شاہ کی یہ عبارت کندہ تھی, بلکہ یہ چھوٹا سا مصرع ہی ہے, ایک مصرعے کا جز ہے, تعزیت گاہے امام دارین. تعزیت گاہے امام دارین. انہوں نے ایک امام بارگاہ تعمیر کی تھی دہلی میں اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں شیعہ سنی ہندو عیسائی سب آ کے مجلس میں شریک ہوئے اور خود مولانا محمد باقر کئی کئی گھنٹے تک مفصل بیانات کرتے ہیں. دین اسلام شریعت مسائل محمد والے محمد مسائل محمد والے محمد. اس لیے مستحق ہیں کہ ہم ان کی تاریخ شہادت میں انہیں بھی یاد کریں. 26 محرم ان کی شہادت کی تاریخ تھی, 27 محرم معلوم ہے کس کی شہادت کی تاریخ, میسم تمار علی تواشی. وہ خطیب ان کی زبان کاٹ دی گئی مگر بیان فضائے رکا نہیں. 27 محرم جناب میسم تمار کی شہادت. یہ ایسے ہی تذکرہ کر کے آج سفر کا چاند تو مجھا ہو پہلی سفر وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام کے داخل ہو.
Yeah, I'm right.
نام سے کام ہوتی ہے اور وہ بھی کس طرح ویلا نہیں شکوا نہیں میں حضرت امام جبر عابدین علیہ السلام و سلام کا تذکرہ یہاں پر روک کر اور بی بی جناب زینب کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں بظاہر سلسلہ عصمت میں اس طرح نہیں ہے جیسے حفاظت زہرا ہے اعلیٰ معصومین کی فہرست میں بی بی زینب شامل نہیں ہے مگر وہ اپنے معصومہ کربلا ہے
that
ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود پروردگار حسین کے ماتمیوں کی حفاظت پروردگار، ہم سب کو حسین کے ساتھ محشور کرنا اور ہمارے دشمنوں کو یزید کے ساتھ محشور کرنا۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا کرنا اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رحمت و عدالت کا پرچم